لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: ألم يجدك يتيما فآوى. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزو، آج کی یہ شب شب وفات ناصر اسلام، اسلام کی پہلی مظلوم ہستی جو مظلوم بھی ہے اور ابو المظلومین بھی ہے، وہ ہستی جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی. عزیزو، دنیا میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو ہر تحریک کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں سے ایک ہے ناصرین کا وجود. اگر ناصر نہ ہو تو کوئی تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ شقشقیہ میں جب اس کا سبب اور ریزن بیان کرتے کہ میں نے حکومت کیوں قبول کر لی، تو جہاں اسباب بیان کرنے سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود ناصر، اگر مدد کرنے والوں کا وجود نہ ہوتا، ان کی وجہ سے مجھ پر اتمام حجت نہ ہو جاتی، تو میں یہ حکومت قبول نہ کرتا. لألقیت غاربہا لألقیت، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود ناصر لألقیت حبلها على غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها. کیوں ہم نے قبول کر لیا؟ اس لیے کہ مدد کرنے والے موجود تھے. تحریک جتنی بڑی ہوتی ہے مددگار بھی اتنے ہی بڑا چاہیے. اسلام کی تحریک جو حضرت کے ذریعے شروع ہوئی، یہ سب سے بڑی تحریک ہے، لہذا اس کے لیے ناصر بھی اتنا ہی بڑا چاہیے، اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے نصرت کرنے والی. اتنی ہی ضرورت تھی کہ خدا خود پیغمبر سے کہتا ہے کہ میرے حبیب، تم ناصر مانگو. قل ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پالنے والے، میرا آغاز بھی اچھا ہو، میرا انجام بھی اچھا ہو، اور مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. خدا دعا منگوا رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ مددگار مانگو، کیونکہ تحریک بہت بڑی تحریک ہے نا، کوئی معمولی تحریک نہیں ہے. اس تحریک کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا ہے، لہذا ناصر کی ضرورت ہے. اور اللہ نے رسول کی دعا کو اس طرح سے قبول کیا کہ دو دو ناصر دیے، باپ کو بھی ناصر بنایا، بیٹے کو بھی ناصر بنا دیا. دو دو ناصر اللہ نے دے دیے. اور عجب یہ ہے کہ دونوں ناصر مظلوم واقع ہوئے. ایک ناصر پر کفر کا فتویٰ لگ گیا، دوسرے ناصر پر لعنت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. دو ناصر اللہ نے پیغمبر کو عطا کیے، جن کی نصرت بے نظیر نصرت، کہ اگر یہ دو ناصر نہ ہوتے تو شاید اسلام باقی نہ بچتا. شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہری حالات ہیں، بقیہ تو خدا خود مالک ہے، اصل تو مدد کرنے والا خدا ہی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَظِيزِ الْحَكِيمِ. اصلی مددگار خدا ہے، لیکن خدا کی مدد کچھ ظاہری اسباب کے ذریعے آتی ہے، جنہیں اللہ اپنا وسیلہ بناتا ہے مدد کرنے کے لیے. اللہ نے دو وسیلے ناصر پیغمبر کو عطا کیے، ایک کا نام ابو طالب ہے، دوسرے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. افسوس کہ آج ہمیں اس سلسلے میں بات کرنی پڑتی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جو ناصر اسلام ہے ہمیں اس کے اسلام کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کے اسلام کے بارے میں گفتگو کرنی پڑتی. بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ سورج چمک رہا ہے، چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کے کوئی کہتا آپ ثابت کیجئے کہ سورج نکلا ہوا ہے. کتنا مشکل کام ہے نا، کتنے اندھے ہیں جو چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ نہیں رہے ہیں. مگر افسوس کیا کیا جائے. لطیف بات یہ ہے کہ عزیزو، ابو طالب کا کردار اتنا عظیم کردار ہے کہ ان ظالموں نے بھی ابو طالب کے دامن کردار پر کسی قسم کا داغ اور دھبا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے ابو طالب کے اوپر. کمالات ابو طالب کا تاریخوں میں اٹھا کے دیکھیے. ظاہر سی بات ہے یہاں وقت بڑا محدود ہوتا ہے، محدود وقت میں سب کچھ بیان کرنا ہوتا ہے، ہر چیز نہیں بیان پیش کر سکتا. عزیزو، اسلام میں جن چیزوں کو برتری کا ذریعہ قرار دیا ہے ان میں سے ایک علم ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا واوتوا العلم درجات، اللہ نے صاحبان علم کو بہت برتری عطا کی ہے. جناب ابو طالب اپنے دور کے عالم الناس ہیں. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اکتم ابن سیفی جو اس دور کا علامہ مانا جاتا تھا، علامہ اصلی معنوں میں، ہاں پاکستانی معنوں میں نہیں. علامہ دو لفظ ہیں نا، ایک عالم ہے اور ایک علامہ ہے. عالم جاننے والا، اور علامہ عربی زبان میں بہت جاننے والا. اب یہ آج یہ جو ہے ستم ظریفی ہے کہ آج عالم اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو، اور علامہ اسے کہتے ہیں جو کچھ نہ جانتا ہو. لیکن علامہ اپنے اصلی معنی میں، جو اصلی معنی ہے، ہمیں آج کے معنی سے لفظ سے مطلب نہیں ہے، جس کے پاس بہت بڑا علم ہو. اکتم بن سیفی علامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کسی نے اکتم بن سیفی سے کہا، کیا تم عالم الناس ہو، تم عالم ہو، سب سے بڑے تم عالم ہو؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابو طالب کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی عالم کیسے کہہ سکتا ہے؟ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ ابو طالب کی شاگردی کا نتیجہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. سماجی خدمات اگر جناب ابو طالب کو اٹھا کر کے دیکھیں، بڑا مقام ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں. عزیزو، کہیں سے بھی کردار ابو طالب پر کوئی دھبا نہیں. اس کے باوجود اس ناصر اسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر. اچھا ابو طالب کا کفر کہاں سے آپ پر ثابت ہوا؟ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے ابو طالب کو جو ہے بتوں کے آگے سر جھکاتے دیکھا ہے. جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں پائی جاتی. کہیں سے ذرہ برابر سوہا ایک یہ جو ہے یتیم حدیث ہے جس کی بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی ہیں. میں انشاءاللہ اس کو بعد میں عرض کروں گا. دیکھیے کسی کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کا قول خود کیا کہتا ہے. آپ میں کیا ہوں؟ شیعہ ہوں، سنی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کیا ہوں؟ میں کہوں گا نا میں کیا ہوں. میرا اپنا قول، دوسرے میرا اپنا عمل، تیسرے لوگوں کے اقوال میرے بارے میں. اب مثال کے طور کے اوپر میں کیا ہوں، مولانا عارف صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ ہندوستان کے رہنے، بتائیے کہ کیا ہیں، ہندو ہیں کہ مسلمان. یہ جو ہے مرتضیٰ حسینی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ قم میں تھے، یہ بھی قم میں تھے، بتائیے ان کے بارے میں یہ کیا ہیں، ہندو ہیں یا مسلمان. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نا سمجھنے کا. تو ایک خود اس شخص کا اپنا قول، اس کا اپنا عمل، اور دوسروں کی گواہیاں. وقت نہیں ہے میں سب کچھ پیش کروں. جناب ابو طالب کے اپنے اقوال کو دیکھیں گے، میں دو ایک نمونے پیش کروں گا. جہاں پر توحید کا بھی تذکرہ ہے اور اقرار نبوت کا بھی تذکرہ ہے، عمل اگر دیکھیں گے تو سارا عمل ابو عمل کے تو سب قائل ہیں، اس بات کے معترف ہیں، کوئی منکر نہیں ہے کہ ابو طالب نے نصرت اسلام کی ہے، ابو طالب نے پیغمبر کی مدد کی ہے. اگر ابو طالب کی مدد نہ ہوتی، ان کی نصرت نہ ہوتی، تو پیغمبر اتنی آسانی سے اپنے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکتے تھے. یہ سب معترف ہیں. اقوال اٹھا کر کے دیکھیں، پیغمبر کے اقوال، مولا کائنات کے اقوال، بقیہ ائمہ کے اقوال، دوسری شخصیتوں کے اقوال، حتیٰ جید علماء اہل سنت کے اقوال اگر اٹھا کر کے دیکھیں گے. خود جناب ابو طالب کو دیکھیں. میں دو نمونہ پیش کروں گا، اعلان نبوت سے پہلے کا، دو نمونہ اعلان نبوت کے بعد کا. سارے مسلمان ہوئے نبی کے اعلان نبوت کے بعد. ابو طالب اس مسلمان کا نام ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نبوت کا اعتراف کر رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جناب ابو طالب وہ عظمت، وہ مقام کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا ہے، پیغمبر کی کفالت کس کے حوالے کریں؟ ٹھیک ہے پیغمبر جناب عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ دادا ہیں، ابو طالب چچا ہیں. خوب جب دادا کا انتقال ہونے لگتا ہے، باپ اگر نہیں ہے تو دادا اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے حوالے اپنے پوتے کو کر کے جاتا ہے، نیچرل سی بات ہے. کس کے حوالے کرتا ہے عام طور سے؟ دو تین باتیں دیکھی جاتی، جو سب سے بڑا بیٹا ہو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یا وہ بیٹا جس کے جو مالی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، بھائی ان کے خرچے کو تحمل کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، اس کے حوالے کر دیں گے. جناب عبد المطلب نے ایسا کچھ نہیں کیا. آحضرت کو سپرد کر دیا جناب ابو طالب کے، جو نہ بڑے بیٹے ہیں اور نہ مالدار بیٹے ہیں. اگر بڑے بیٹے ہوتے اور ابو طالب عبد المطلب ان کے حوالے کر جاتے تو ٹھیک ہے صاحب، تو نیچرل سی بات ہے، بڑا بیٹا ہے اس لیے ان کے حوالے کر دیا. یا اگر بڑے مالدار ہوتے، چونکہ مسئلہ کفالت کا ہے، سرپرستی کا ہے، خرچہ پیش آئے گا، اور ان کے اولاد غریب تھی، یہ مالدار تھے، ان کو دے دیا. اتفاق سے ابو طالب نہ بڑے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے اور نہ مالدار بیٹے ہیں عبد المطلب کے. اس کے باوجود جناب عبد المطلب نے اگر ابو طالب کو کفیل نبی بنایا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ابو طالب میں جناب عبد المطلب ان کمالات کو دیکھ رہے تھے جو کفالت نبوت کے لیے ضروری تھے، اس لیے ان کے حوالے کیا. سپرد ہو گیا، پیغمبر کی عمر 12 برس کی ہو گئی ہے. پہلا اقرار جو جناب ابو طالب کا یہ جو ہے
پیغمبر کے جو ہے پیغمبر ہونے کے سلسلے میں، نبی ہونے کے سلسلے میں ہے۔ جناب ابو طالب تجارت کے لیے شام جانا چاہ رہے ہیں، حضور کی عمر 12 برس کی عمر کل ہے، ابو طالب جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے، بھرا گھر ہے، ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے کہ وہ جو یہ جو ہے دشمنیاں بازوں سے بعد میں ہوئی ہیں، ابھی تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو طالب جا رہے ہیں، پیغمبر کمی کا احساس کر رہے ہیں، ایک ابو طالب کے چلے جانے سے کاہے کی کمی؟ حضور جناب ابو طالب کے پاس ہے، یا عم الا من تکلونی لا ابن لی ولا عم ایک ولا ام، اے چچا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اتنے سارے چچا تمہارے موجود ہیں، اگر ابو طالب فقط چچا ہوتے تو پیغمبر کا جملہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کو پیغمبر فقط چچا نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا کفیل اور سرپرست سمجھ رہے ہیں۔ الا من تکلونی یا عم لا ابن لی ولا ام، نہ میرے باپ ہیں نہ میری ماں ہیں۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، کہا بیٹا میں تمہیں ساتھ لے کے چلوں گا، سفر کے داستان نہیں بیان کروں گا، بس ایک شعر جناب ابو طالب کا، جب سفر کے دوران اپنے بھتیجے سے جناب ابو طالب نے آثار نبوت دیکھے ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت کا اعلان 28 سال کے بعد ہوگا، ابھی تو پیغمبر کی عمر فقط 12 برس کی ہے نا، بچپنا ہے، لیکن مومنانہ نگاہ ابو طالب پہچان گئی، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ چنانچہ بس ایک شعر سن لیے جناب ابو طالب کا، فرماتے ہیں ان ابنا آمن النبی محمد عندی یفوق منازل الاولادی، یہ آمنہ کا لخت جگر، جو نبی ہے جس کا نام محمد ہے یہ میری نگاہوں میں اولاد سے بڑھ کے ہے۔ عزیز و چچا بھتیجے سے محبت کرتا ہے مگر کبھی بھی اولاد سے بڑھ کے محبت نہیں کرتا۔ یہاں ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن آثار نبوت ابو طالب کی مومنانہ نگاہوں نے دیکھ کر کے اقرار نبوت کر لیا۔ آپ کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا؟ ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ اشعار وہ ہے جو ہمارے یہ جو ہے برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ اشعار موجود ہیں، ان ابنا آمن النبی محمد عندی یفوق منازل الاولادی، پیغمبر کی نبوت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ دوسرا موقع، ابھی پیغمبر نبی نبوت کا اعلان ابھی حضور نے نہیں کیا، یہ وہ موقع ہے جب مکے میں قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، خوش سالی ہے، لوگ کعبے کے ارد گرد جمع ہیں اکٹھا ہو کر کے، بارش کی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی لات کا واسطہ دیتا ہے، کوئی عزہ کا واسطہ دے رہا ہے، کوئی منات کا واسطہ دے رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اتنے میں ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا، نورانی شکل بزرگ آئے، کہا انا تو فکون، ارے تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، تم لات و عزہ و منات کا واسطہ دے رہے ہو، یہاں آ کر کے تم اکیلے دعا کر رہے ہو، فیکم باقیت و ابراہیم و سلالت و اسماعیل، تمہارے درمیان وارث ابراہیم موجود ہے، تمہارے درمیان وارث اسماعیل موجود ہے۔ لوگوں نے کہا اتعنی ابا طالب، کیا تمہاری مراد ابو طالب سے ہے؟ عزیزو اگر یہ جو ہے نسلی وراثت کی بات ہوتی تو تنہا ابو طالب وارث نہیں تھے، ابو لہب بھی وارث موجود تھا، حمزہ بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، صرف ابو طالب کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ نسلی وراثت نہیں ہے بلکہ منصبی وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اتعنی ابا طالب، کیا تمہارے مراد ابو طالب سے؟ کہا نام، ہاں ہاں ابو طالب، سب کے سب جناب ابو طالب کے دروازے پہ ہے، ابو طالب بچا لو ہمیں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، خوش سالی ہے، قحط ہے، دعا کرو ہمارے لیے۔ جناب ابو طالب نے کہا سورج ڈھلے گا تب آئیں گے۔ جب سورج ڈھلا گھر سے ابو طالب نکلے، تاریخ کا بیان ہے کہ ایک نورانی چہرہ، عظیم المرتبت ہستی جس کا چہرہ فاقے سے زرد ہو گیا تھا. ایک جوان کو اپنے ہاتھ ساتھ میں لے کے نکلا. جوان اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا گویا بادلوں کی اوٹ سے سورج نکل آیا ہو. لے کر کے کعبے کے پاس آئے ہیں, اس جوان کا ہاتھ پکڑا ہے. ابو طالب نے اپنی پشت کعبے سے لگائی اور جوان کے ہاتھ کو بلند کر کے اس کا واسطہ دے کر کے خدا سے بارش کا تقاضا کیا. جس وقت جناب ابو طالب پیغمبر کے ہاتھوں کو پکڑ کے دعا کر رہے تھے, بادل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ کو اٹھایا ابو طالب نے, زبان سے دعائیہ کلمات نکلے, بادل گھر کر کے آئے اور جمع جھم بارش ہوئی, سارا مکہ جل تھل ہو گیا. اس منظر کو دیکھ کے جناب ابو طالب نے جو قصیدہ کہا ہے اس کا ایک شعر سن لیے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں, وہ اب یوا یسقل یستسقل غمام ہی, وہ سفید روح ہستی جس کے وسیلے سے بارش سے کبکا پانی مانگا جاتا ہے. یعنی جناب ابو طالب نے وہ لات کا واسطہ دے رہے تھے, عزا کا واسطہ دے رہے تھے, منات کا واسطہ دے رہے تھے, پیغمبر کا واسطہ جناب ابو طالب نے دیا. الہی تجھے محمد کا واسطہ. یستسقی الغمام بوجهه سمال الیتام وعصمت الارملی, یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کے روح انور کے واسطے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں, پانی طلب کیا جاتا ہے. یہ یتیموں اور بیواؤں کے لیے پناہ گاہ ہے. یہ نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. اب اعلان نبوت کے بعد کی بات سن لیجئے. جب سورہ, یہ دو موقع, ایک وہ موقع ہے جب کفار قریش کا پریشر, دباؤ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور مسلمان ان کے پریشر سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں, ابو طالب کے بیٹے کی قیادت میں. جناب جعفر ابن ابو طالب ان کی قیادت میں, جناب جعفر کی ہمراہی میں یہ لوگ گئے ہیں وہاں پر, حبشہ گئے ہیں. اور حبشہ کے بادشاہ نے جناب جعفر کی یہ جو ہے مدبرانہ قیادت اور یہ جو ہے سفارت کی بنیاد پر ان کو اچھا مقام دیا. کفار قریش نے عمر عاص کو بھیجا کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے انہیں مانگ لاؤ, گرفتار کر کے لاؤ. وہ آیا اور آنے کے بعد ان کے خلاف اپنی اپیل کو پیش کرتا ہے کہ انہیں ہمارے واپس کر دیا, یہ ہمارے جو ہے یہ جو ہے مجرم ہیں. پتہ ہے اس وقت ان مسلمانوں کا دفاع کس نے کیا؟ ادھر سے ہمارے ہاتھ چلا, ادھر سے ابو طالب کا خط چلا نجاشی کے نام. کیا لکھا اس میں نجاشی نے؟ بس ایک نمونہ سن لیے, لیعلم خیار الناس ان محمدا وزیر لموسیٰ والمسیح ابن مریم اتانا بہدا مثل ما اتایا بہی وکل بامر اللہ یہدی ویعصم. اے بہترین شخص نجاشی, تجھے معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. محمد اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں جو مشن موسیٰ اور عیسیٰ لے کر کے آئے تھے, جو ہدایت وہ دونوں لے کر کے آئے تھے, وہی ہدایت کا پیغام یہ محمد بھی لے کر کے آئے ہیں. موسیٰ اور عیسیٰ بھی اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے تھے, یہ محمد بھی اللہ کے حکم سے ہدایت کر رہے ہیں. موسیٰ اور عیسیٰ کی بھی حفاظت اللہ کرتا تھا, ان کی حفاظت بھی اللہ کر رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر اس سے بہتر کلمہ سنیں گے. توحید کا بھی اقرار ہے, نبوت کا بھی, ابھی نبوت کا بھی اقرار ہے. تیسرا موقع سنیے, چوتھا موقع. اس وقت دیکھیے, اچھے حالات میں کسی کا قصیدہ پڑھنا آسان ہوتا ہے. ہم میں اور جو ہے موسم میں کیا فرق ہے؟ میثم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ فضائل علی میثم بھی بیان کرتے تھے، فضائل علی ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہم جو ہے ممبر پہ بیٹھ کے دوستوں کے مجمع میں بیان کرتے ہیں، میثم دار پہ چڑھ کے دشمنوں کے نرغے میں بیان کر رہے تھے، فرق ہے نا دونوں میں؟ آج پیغمبر کی مزہ سرائی کرنے والے بہت سے ملیں گے، جب سورہ مسد نازل ہوا ہے تبت یدا ابی لہب وطب، اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد کفار قریش نے پیغمبر کا بائیکاٹ کر دیا، پیغمبر کا بائیکاٹ، پیغمبر کے ماننے والوں کا بائیکاٹ۔ اب جتنوں کا بائیکاٹ ہوا ہے یہ سب ماننے والے ہی تو قرار پائیں گے، اب دیکھیں کہ کون کون ہیں جن کا بائیکاٹ ہوا ہے، اور ان بائیکاٹ ہونے والوں کو سرپرستی اور پناہ کس نے دی؟ تاریخ متفقہ طور پر کہتی ہے کہ پیغمبر اور ان کے تمام ساتھیوں کو لے کے جناب ابو طالب شیب میں چلے گئے۔ شیب ابی طالب آج بھی موجود ہے نا، آج بھی تاریخ گواہ ہے، مٹانے سے یہ آثار جو ہے مٹ نہیں سکے ہیں، شیب ابی طالب میں لے کر کے آ گئے۔ سختیاں بڑھنے لگیں، 3 سال کا عرصہ اس محاصرے اور بائیکاٹ کے اور یہ جو ہے سینکشن کے دور میں جو ہے گزارا گیا ہے۔ عزیزو، جس پر سینکشن لگ جائے، جس پر پابندیاں لگ جائیں، زندگی جینا اس کا محال ہو جاتا ہے، اور ایسا سینکشن جس کا نمونہ نہیں ملتا ہے، کھانا تک نہیں مل رہا تھا، لوگ پتیاں کھا رہے تھے، درخت کی چھال کھا رہے تھے، بدن سبز ہو گیا تھا، پتیاں کھاتے کھاتے کھانا نہیں میسر ہے، یہ ساری سختیاں ہیں، یہ سارا پریشر ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں۔ ایسے موقع پر جناب ابو طالب کفار قریش کو خطاب کر کے کہتے، الم تعلمو، الم تعلمو ان وجدنا محمدا رسولا کموسا خط فی اول الکتب، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم محمد کو ویسا ہی رسول مانتے ہیں جیسے موسیٰ تھے رسول، اور ان محمد کی رسالت کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے۔ اس سے بہتر اقرار نبوت، اس کے بعد جناب ابو طالب کہتے، تم سمجھتے ہو کہ ہم سختیوں سے گھبرا کر کے، مشکلوں سے ڈر کے محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ فلسنا ورب البیت نسلم احمدا لعضاء من عض الزمان ولا کربی، خدا کی قسم، یہ خانہ کعبہ کی قسم، ہم پیغمبر کو تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں، ہم عزا پر محمد کو قربان نہیں کریں گے، چاہے مشکلیں کتنے ہی بڑھ جائیں، مصائب اپنے انتہا کو پہنچ جائے، پھر بھی ہم ان کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ رسالت کا اقرار یہاں بھی موجود ہے نا، رسالت کا اقرار یہاں بھی موجود ہے۔ اب وہ آخری لمحہ آ گیا ہے جناب ابو طالب کا، شیب ابی طالب کی سختیاں بہت تھیں، جناب ابو طالب سختیاں جھیلتے جھیلتے جب شیب سے باہر نکل چکے ہیں، بدن اتنا کمزور اور نحیف ہو گیا ہے کہ جناب ابو طالب کا آخری وقت آ گیا ہے، اس وقت جو آخری وصیت کیا ہے جناب ابو طالب نے، اسے سن لیجیے، چند جملے البتہ، اس کے پوری وصیت یہاں نہیں بیان کر سکتا۔ خطاب کرتے، یا معاشر قریش، آخری لمحہ، زندگی کا آخری لمحہ، سند ہوتا ہے نا، چلیے آپ کہہ سکتے صاحب ہاں ہاں وہاں تک تو مسلمان تھے، بعد میں کافر ہو گئے، اب زندگی کا آخری لمحہ، وصیت جو خطاب کر کے پورے قریش کو خطاب کرتے ہیں، یا معشر قریش انی اوصیکم بمحمد خیرا، دیکھو میں تمہیں محمد کے بارے میں سفارش کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ رکھنا، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، یا معشر قریش، کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھتیجا ہے؟ نہیں، فإنه الجامع الكامل لكل ما أوصيتكم به، اس سے پہلے جناب ابو طالب نے اخلاقی یہ جو ہے وصیتیں کی ہیں کہ دیکھو کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی اسراف نہ کرنا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو ہے جناب ابو طالب کی، وہ جتنے صفات ہم نے اچھے بیان کیے ہیں وہ سب کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ فَإِنَّهُ الْأَمِينُ فِي الْقُرَيْشِ وَالصِّدِّيقُ فِي الْعَرَبِ والجاو معل کاو ملو لکل ما اوصیتکم بہ. یہ وہ ہے جو امین ہے, یہ وہ ہے جو صدیق ہے, یہ وہ ہے جس کے اندر سارے اچھے صفات جمع ہو گئے ہیں. اس کے بعد جناب ابو طالب کہتے ہیں وقد جاءنا بامر قبلہ الجنان وانکرہ اللسان مخاوفۃ شنان. یہ محمد جس کے بارے میں میں نے کہا کہ اس سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا, یہ ایک ایسا دین لے کر کے آیا ہے, ایسی تعلیمات لے کر آیا ہے, ایسی باتیں لے کر کے آیا جسے دل تو قبول کر رہے ہیں سب کے, تم سب کے دل اسے قبول کر رہے. کل میں نے وہ آیت پڑھی تھی نا, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, پہچانتے ہیں کہ برحق ہیں. جناب ابو طالب کہتے ہیں اس نبی اس محمد کی حقانیت تم سب کا دل مان رہا ہے مگر تمہاری زبانیں انکار کر رہی ہیں. دل سے تم صداقت محمدی کے قائل ہو, زبانیں انکار کر. کیوں؟ مخاوفت الشنعان, لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارے باپ دادا کیا گمراہ تھے, تمہارے باپ دادا جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے کیا وہ غلط کر رہے تھے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے. آج بھی ہم حقائق کو ماننے کو صرف اس لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے باپ دادا تو ویسا کیا کرتے تھے. یہ ایمانی علامت نہیں ہے عزیزو. فرماتے مخاوفت الشنعان, مخافت الشنان ایم اللہ کانی انظر الی سعالیک العرب و اہل الاطراف والمستضعفین من الناس قد اجاب دعوته وصدقوا کلمته وعظموا امره. خدا کی قسم میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے پس طبقے کے غریب لوگ, کچلے ہوئے لوگ, دبے ہوئے لوگ, اطراف کے رہنے والے ان کی صداقت کی تصدیق کر رہے ہیں, ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں, ان پر ایمان لا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں یا معاشرہ قریش, یا معاشرہ قریش ابن ابیکم کونوا لہ حماۃ کونوا لہ ولاۃ ولحزب ہی حماۃ واللہ لا یسلک احد سبیلہ الا رشد. اس جملے پہ غور کیجئے گا, واللہ لا یسلک احد سبیلہ الا رشد ولا یاخذ احد بہداہ الا سعد. خطاب کرتے ہیں قریش کو, اے قریش دیکھو تم ان کے حامی بنو, ان کے دین کے مددگار بنو. کیا ہے دین محمد کا؟ توحید و نبوت و عدل و قیامت کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ ان کے دین کے حامی بنو, ان کے مددگار بنو. خدا کی قسم جس کسی نے محمد کے راستے کو اپنا لیا وہ ہدایت پا جائے گا. محمد کا راستہ بت شکنی کے علاوہ کچھ اور تھا؟ اگر بت پرست ہوتے ابو طالب کبھی بھی بت شکنی کے راستے پہ چلنے کی تلقین نہ کرتے آخر وقت میں. خدا کی قسم جس کسی نے بھی ان کے راستے کو اپنا لیا وہ ہدایت پا گیا, اور جس کسی نے ان کی ہدایت کو اپنا لیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. یہ جناب ابو طالب کا وہ بیان ہے جو اپنے عمر کے آخری حصے میں انہوں نے بیان کیا. آج ہمارا نوجوان سننے کے بعد اس کے ذہن میں سوال یقیناً پیدا ہو رہا ہے, جب اتنی ساری باتیں تھیں تو پھر مسلمانوں کا اتنا بڑا طبقہ کفر ابو طالب کا چرچا کیوں کرتا ہے, اور اتنے شد و مت سے کرتا ہے جو سرتا پا کافر تھے ان کا بھی تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام دشمنی میں صرف کر دی ان کا بھی تذکرہ اس طرح سے. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا؟ اولاً یہ بات عرض کر دوں کہ سارے علماء اہل سنت کفر ابو طالب کے قائل نہیں ہیں. بہت سارے سنی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. خود آپ کے پاکستان لاہور سے کتاب چھپی ہے, مولانا صائم چشتی کی کتاب 3 جلدوں میں, ایمان ابو طالب کے نام سے. لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے, لکھنے والا سنی عالم ہے. بڑی زبردست کتاب لکھی ہے انہوں نے. بہت سارے سنی علماء نے بھی, لیکن بہرحال بہت سارے افراد ہیں جو کفر ابو طالب. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ہاں پیغمبر کی نصرت کی ہے, پیغمبر کی مدد کی ہے, سب کچھ مانتے ہیں. ان کے کردار میں کوئی دھبا بھی نہیں ہے, کبھی شراب نہیں پی, کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا, کبھی کسی غلط کام میں نہیں رہے. اس سب باتوں کے باوجود پھر بھی وہ ابو طالب کافر. اٹک جاتی ہے بات کہیں آ کر کے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک یتیم حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی پائی جاتی ہے اور صحیح ہے مسلم میں بھی پائی جاتے ہیں۔ میں اس حدیث کو بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ یقیناً مجھے آج 45 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، لیکن اگر 4-5 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا، کیونکہ بات کو اگر ادھوری چھوڑ دوں تو بھی اچھا نہیں رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ دو روایت بخاری میں، مفہوم ایک ہے، راوی دو الگ الگ ہیں۔ پہلی روایت جناب عباس ابن عبد المطلب سے نقل کی جاتی ہے۔ جناب عباس ابن عبد المطلب نے پیغمبر سے فرمایا کہ ابو طالب نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی تمہاری مدد کی، مگر انہیں کوئی اس خدمت کا فائدہ نہیں پہنچا، چلے گئے پھر بھی جہنم میں۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہوا فی زحزاح من النار ولولا انا لکانا فی الدرک الاسفل من النار۔ وہ اس وقت جہنم کے گڑھے میں ہیں، اور اگر میری شفاعت نہ ہوتی تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں چلے جاتے۔ جانے کون سا جرم کیا تھا ابو طالب نے کہ سب سے نچلے طبقے میں وہ جاتے، لیکن یہ میری شفاعت کا فائدہ ان کو یہ ملا کہ وہ نچلے طبقے سے نکال کے گڑھے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ دوسری روایت ابو سعید خدری کے زبانی نقل کی جاتی ہے، صحیح ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پاس بیٹھا تھا، میں نے بھی یہی کہا کہ ابو طالب بیچارے اتنا سب کچھ کیا مگر دیکھو انجام کیسا ان کا ہوا، تو پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آئے گی۔ کیا کام آئے گی؟ فَيُجْعَلُوا فِي زَحْزَاحٍ مِّنَ النَّارِ، ان کو نچلے طبقے سے نکال کے جہنم میں آگ کے گڑھے میں رکھا جائے گا۔ یب لوگو کعبے، کہ آگ فقط ان کی پنڈلیوں تک پہنچے گی، البتہ وہ جہنم کی آگ ہے نا، کیا ہوگا، یغلی منہو دماغو، کھوپڑی ان کی کھولنے لگے گی اس آگ کی بنا پر۔ یہ دو روایتیں، صحیح مسلم کی روایت کو فی الحال نہیں بیان کرو، وقت نہیں ہے۔ یہ دو روایت ہے، چونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، تب ہمارے لوگ جن کے ہاں یہ جو ہے ٹھہراؤ ہے، جمود پایا جاتا ہے، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، صاحب صحیح بخاری میں ہے تو پھر تو ماننا ہی پڑے گا، صحیح البخاری بعد کلام الباری۔ اب یہ صحیح البخاری بعد کلام الباری کوئی حدیث ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اب سنیں روایت کو، ابو سعید خدری یا عباس ابن مطلب سے نقل کرنے والے راوی کون ہیں؟ سفیان ثوری۔ تھوڑی علمی گفتگو ہو گئی ہے، سفیان ثوری ہیں۔ علماء اہل سنت ہی کا قول ہے کہ سفیان ثوری کا بہترین مشغلہ تھا تدلیس کرنا، تدلیس یعنی ہے کچھ دکھانا، کچھ الٹ پھیر کر دینا، قطر بیوت کر دینا، کچھ بڑھا دینا، کچھ گھٹا دینا، اور یہ دشمنان پیغمبر سے بھی روایتیں لیا کرتے تھے، اور روایت نقل کرتے وقت پورے سلسلے سند کو نقل نہیں کیا کرتے تھے۔ اب بتائیے ایسے شخص کی روایت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جن کا کام ہے الٹ پھیر کرنا، جو دشمنان پیغمبر سے روایتیں، شاید یہ روایت دشمنان پیغمبر نے نقل کر دی ہو، جھوٹی روایت گھڑ دی انہوں نے، اور چونکہ یہ بیچ کے سلسلے بھی غائب کر جاتے تھے، ان دشمنوں کے نام بھی غائب کر دیے جن سے انہوں نے سنا تھا۔ یہ تو ہو گیا راوی کے اعتبار سے، لیکن سب سے بڑی چیز دیکھیے یہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، شیعہ اور سنی دونوں ہی اس کے قائل ہیں، خطبہ ودا جب دیا ہے آخری حج کے موقع پر، وہاں پیغمبر جملہ کہا تھا، کثرت علی الکذابہ، دیکھو ہماری طرف جھوٹی نسبتیں بہت دی جائیں گی، ہم تم کو ایک معیار دیے جاتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ حدیث میری ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو حدیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو، اگر قرآن سے ٹکرا جائے فضربوہ علی الجدار، اسے دیوار پہ دے مارو، وہ ہماری حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ آیا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی ہے؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ابو طالب علیہ باللہ اپنے کفر کی بنا پر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھیجے جانے کے حقدار ہیں، لیکن پیغمبر کی شفاعت انہیں گڑھے میں ڈال دے گی، یعنی عذاب ہلکا ہو جائے گا نا۔ قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں، میں فقط یہاں پر دو آیت پیش کروں گا، جہاں یہ بتایا گیا ہے کچھ گناہ من جملہ اس کے کفر وہ گناہ ہے جہاں شفاعت قبول نہیں ہو سکتی ہے، کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آیت سورہ فاطر کی ہے، دوسری آیت سورہ یہ جو ہے بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ فاطر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا لہم النار، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا، جو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، جو کافر رہے ہیں، ان کی سزا جہنم ہے، ان کی سزا جہنم ہے، نہ انہیں موت آئے گی کہ تکلیف سے بچ جائیں جہنم میں، اور نہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی۔ آیت کہتی ہے کہ کافروں کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، حدیث کہتی ہے ابو طالب کو پیغمبر چھوٹ دلا دیں گے۔ اب پیغمبر سچ بول رہے ہیں یا قرآن سچ بول رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارا نبی بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ سورہ بقرہ کی آیت سنیں، اس کے بعد میں اس کو تمام کروں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور حالت کفر ہی میں مر گئے، توبہ کر کے نہیں مرے، ایمان لا کے نہیں مرے، ماتوا وهم کفار، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نکالیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی اور تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یہ دونوں آیتیں یہ تو بتاتی ہیں نا، جو کافر ہیں وہ جہنم کے طبقے میں چلے جائیں گے، وہاں کوئی شفاعت نہیں ہے، وہاں کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ابو طالب کافر تو مرے تھے، انہیں کفر کی بنا پر جہنم میں بھیجا گیا، لیکن پیغمبر کی شفاعت کا پیغمبر نے ان کو وہاں سے نکال کے جہنم کے گڑھے میں لا کے ڈال دیا۔ حدیث جب ٹکرا جائے قرآنی آیتوں سے، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، سنی بھی یہی کہتے ہیں، دونوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہر وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ حدیث ہے پیغمبر نہیں ہو سکتی ہے، وہ جھوٹی حدیث ہے۔ لہذا میں اپنے یہ جو ہے برادران اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں، ایک یتیم حدیث کو سہارا بنا کر کے اس عظیم ناصر اسلام پر اتنا بڑا بہتان نہ لگائیں۔ ارے ایک معمولی مسلمان پر بھی بہتان لگانا گناہ ہے، عظیم ہے شیر اسد اتنا بڑا ناصر اسلام۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، ختم کیا اپنی مجلس کو۔ عزیزو، وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت جس کا نام ابو، جس کی کنیت ابو طالب، جس کا نام عبد مناف یا عمران، دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، آج کی تاریخ جب آئی ہے، تین روایتیں ملتی ہیں، 25-26 ماہ رجب، ماہ رمضان اور ماہ شوال، تین مہینے نقل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال تینوں میں جو تاریخ بھی بہرحال مستند ہو، آج کی شب اسی ناصر اسلام کی رحلت کی شب، اگر شہادت بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ابو طالب کی موت کوئی طبیعی موت نہیں ہے۔ 3 سال کا تشدد، 3 سال کا شکنجا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں جس طرح سے ابو طالب کا ٹارچر ہوا ہے، کتنی ذمہ داریاں ہیں ابو طالب کے اوپر۔ پیغمبر کی جان بھی بچانا ہے، فقر و فاقہ، غربت، بھوک بھکمری، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، ہر آن خطرہ ہے کہیں پیغمبر پر حملہ نہ ہو جائے۔ ابو طالب پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو پیغمبر کے بستر پہ سلا دیتے تھے، علی کام آ جائیں تو کام آ جائیں، محمد بچ جائیں، علی طالب کام آ جاتے ہیں تو آ جائیں، محمد پر آنچ نہ آنے پائے، جعفر کی جان چلی جائے تو چلی جائے مگر محمد پر آنچ نہ آنے پائے۔ اتنا سارا ٹارچر، جسمانی ٹارچر، روحانی ٹارچر، ان تمام تشدد کو سہتے سہتے آخر وہ منزل بھی آ گئی
جب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. آج کی شب وہی شب ہے. رسول کا یہ ناصر، رسول کا یہ حامی، رسول کا یہ مددگار رسول کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے. کتنا غم ہے رسول کو، کتنا درد ہے رسول کے دل میں. اس سے اسی سے اندازہ ہوتا ہے اس سال ہی کو رسول نے عام الحزن، غموں کا سال قرار دے دیا. غم کا دن نہیں، غم کا ہفتہ نہیں، غم کا سال قرار دے دیا عام الحزن. رسول خدا نے اپنے اس محبوب چچا کو، اپنے اس ناصر کو، اس ناصر اسلام کو بڑے اہتمام سے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر تک لے گئے. اپنے ہاتھوں سے حضور نے جناب ابو طالب کو دفن کیا ہے. ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو دفن کر دیا. ہمیں ایک بھتیجا اور یاد آ گیا، ہمیں ایک چچا اور یاد آ گیا. وہ بھتیجا اسی ابو طالب کا پوتا ہے، وہ بھتیجا اسی ابو طالب کا پوتا ہے. کون سی منزل ہے؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام اعجاز سے کربلا آتے ہیں شہداء کے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے، کیا دیکھا ہے کہ قبیلے بنی اسد والے آئے ہیں، آ کر کے شہداء کو دفن کرنا چاہتے ہیں، مگر پریشان ہیں کیسے دفن کریں، کون کس کا بدن ہے، چونکہ بدن پر سر تو موجود نہیں ہے، کس طرح سے پہچانیں. ابھی اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ اچانک انہیں ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا. سوار جب قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا دفن کرنے میں. ایک ایک کو سوار آنے کے بعد پہچانواتا ہے، یہ زہیر کا جنازہ ہے، یہ جو ہے سعید کا جنازہ ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کا جنازہ، ایک ایک کی جو ہے وضاحت کرتے ہیں. اس کے بعد جب ایک جنازہ سامنے آیا، کہا یہ جنازہ حسین کے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا جنازہ ہے. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا سینے میں برچھی کا نشان نہیں دیکھ رہے ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام ایک ایک جنازے کو دفن کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جنازہ نظر آیا، ٹکڑے ٹکڑے جنازہ، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. شہادت سے پہلے حسین کے بدن پر 1900 زخم تھے، اور شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے لاش کو پامال کیا گیا، لاش کو مقطوع الاعضاء جناب زینب نے کلرز کیا تھا، فرمایا تھا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. امام نے اس جنازے کو اکٹھا کرنے کے بعد قبر کے حوالے کیا، پھر قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین ابن علی کی قتل ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا. سارے جنازے دفن ہو چکے، بنی اسد جانے لگے کہ سب ہم نے دفن کر دیا. سوار آنے والے سوار نے کہا نہیں، ایک جنازہ ابھی اور رہ گیا ہے. کہ اب تو کوئی جنازہ نظر نہیں آ رہا ہے. کہ ایک جنازہ ابھی، آؤ میرے ساتھ فرات کے کنارے. ارے کس طرح سے اس بھتیجے نے اپنے چچا کا جنازہ اٹھایا ہے. روایتوں میں ہے کہ امام نے ایک چٹائی منگائی اور عباس کے ٹکڑے ٹکڑے بدن کو چٹائی میں رکھ کر کے سپرد خاک کیا. یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا کو دفن کیا، بڑا مصیبت اور ستم رسیدہ آپ کا چچا تھا، لیکن لاش تو سالم تھی. ارے کوئی سید سجاد سے پوچھے اس بھتیجے نے کس طرح سے اپنے چچا کو سپرد خاک کیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے، مظلومیت ابو طالب کا تجھے واسطہ ہے معبود، ہمارے مظلوم شیعوں کی حفاظت فرما. بار الہ محبین اہل بیت اطہار، شیعان حیدر کرار، زائرین سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں حلال، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. بار الہا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. بار الہا جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق کرامت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.